السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شروع کرتے ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے آتے جائیں وہ پھر بیٹھتے جائیں, تھوڑا آگے گیپس فل کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کریم کے سیکھنے والے بن جائیں, اس کے اوپر چلنے والے بن جائیں, عمل کرنے والے بن جائیں. جو جو آیا اللہ تعالیٰ ہر اس کا قدم قبول فرمائے اپنے راستے میں, اور اس کا اجر اس کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, یعنی جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس سب میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل, ایسی سمجھ, ایسی جسمانی ساخت عطا فرمائی کہ جو کسی اور اپنی مخلوق کو نہیں عطا فرمایا. اس لیے انسان کا مقام سب میں اوپر ہے. جب ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات تو جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں بلند انسان کو بنایا, اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا, اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, عزت عطا فرمائی. آپ کبھی اپنے آپ کو اگر آئینے میں دیکھتے ہوں, غور کیا کریں کہ رب کائنات نے, میرے بنانے والے نے کتنی خوبصورت کاریگری کی. کہ ایک ایک عضو کو نوٹ کریں آپ, ناک کو دیکھیں, آنکھوں کو دیکھیں, بھووں کو دیکھیں, ماتھے کو دیکھیں, گالوں کو دیکھیں, آپ کو لگے گا ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے, اس کی مصوری نظر آتی ہے کہ کیسے اس مصور نے ایک ایک بندے کے نقشے کو الگ الگ بنایا اور کتنا پیارا بنایا. اب اس سارے بنانے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ رب نے مجھے کیوں بنایا, کیوں اس دنیا میں بھیجا, کیوں جینے کا موقع دیا, کیا میرا مقصد ہے, میں کیوں یہاں پہ آئی. انسان کی عقل یہ تقاضا کرتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عقل دی ہے کہ وہ ہر چیز کے پیچھے دیکھتا ہے کیوں, کیا مقصد ہے. ظاہر ہے جو صلاحیتیں, جو عقل, جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دی ہے اس سے تو دیکھا جاتا ہے تو انسان بہت بلند ہے. ظاہر ہے جس کو اتنا بڑا مقام دیا اس کا کوئی مقصد بھی بہت اوپر کا ہی ہوگا. تو سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ غلامی کی جائے, اور وہ غلامی محبت کے جذبے سے بھرپور ہو. غلام تو آپ نے اور بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں, تو غلام کیا ہوتے تھے, ٹھیک ہے آقا کا حکم تو مانتے تھے لیکن ہر غلام اپنے آقا سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا تھا. یہ عبادت کا معنی ہے کہ غلامی جس میں انتہائی محبت ہو, جس کو کہ ہم اگر اپنے معنوں میں اپنی زبان میں کہیں تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, کہ ہم اس کی نظروں میں جج جائیں اور وہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں تم سے خوش ہوں. یہ سرٹیفکیٹ مل جانا یہی ہے آپ کا مقصد حیات, اسی کے لیے دنیا میں آئے کہ رب تمہیں قبول کر لے, میں نے تمہیں پسند کر لیا, وہ تم سے خوش ہو جائے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا اس کو زندگی کا راز مل گیا. یہ سیکرٹ ہے اس لائف کی کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے, ہم زندہ کیوں ہیں, اس لیے کہ ہمارا بنانے والا ہم سے خوش ہو جائے, کچھ ایسا کریں کہ وہ راضی ہو جائے. جو اس مقصد کو سمجھ جاتا ہے پھر اس کے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں, جتنی مرضی پریشانیاں آئیں, جتنی مرضی آندھی طوفان آئیں, مصیبتیں آئیں, پہاڑ ٹوٹ پڑیں اس کے اوپر, وہ پھر اف تک نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ کہتا ہے جو مزاج یار میں آئے کہ جو جیسے میرا رب راضی میں ویسے ہی راضی، وہ جلانے پہ راضی تو میں جلنے پہ راضی، اگر وہ میرے اوپر کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو اللہ میں اس پہ راضی، وہ راضی برضا رہنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری زندگی جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ کہتا ہے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی، بس تو مجھ سے راضی ہو جانا، اس پہ بھی تو مجھ سے راضی ہو جا، یہی انسان کا مقصد ہے۔ پھر دیکھیں، پھر کتنی بھی اس کی مخالفتیں ہوں، معاشرے میں ہوں، لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کریں، برائیاں کریں، اس کا مذاق اڑائیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سارے ایک طرف بھی ہو جائیں نا، مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا رب بس مجھ سے راضی ہو۔ یہ اس کی تمنا بن جاتی ہے، یہ اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کی زبان کے اوپر یہ دعا آتی ہے، اتنی میٹھی دعا، اتنی پیاری دعا ہے، ترمذی میں یہ دعا ہے، اللہم اجعل حبک، اے میرے رب مجھے محبت عطا فرما، اپنی کیسی محبت، احب الی من نفسی، کہ میں تجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگوں۔ وہ اللہ سے مانگتا ہے پھر اس کی محبت، اس لیے کہ محبت کے بغیر یہ لگن آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہ آپ اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی، تو اللہ مجھے اتنی اپنی محبت دے دے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ تجھ سے محبت ہو جائے، وہ اہلی اور اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ تجھ سے میں پیار کرنے لگوں، اور وہ من الماء البارد، اور اے اللہ جیسے گرمیوں کے دنوں میں پیاس لگتی ہے اور انسان کا حلق سوکھ جاتا ہے، اس وقت سب سے بڑی نعمت اس کو کیا لگتی ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، کیونکہ پانی اس کے جسم میں ہر جگہ ایک ایک رگو پہ میں اس کی جان ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اس ٹھنڈے پانی سے جو گرمیوں کے دنوں میں ملتا ہے، پیاس سے زبان سوکھ جائے جو اس وقت ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ ایسی اللہ سے محبت مانگو، کیونکہ انسان کسی کے لیے ایک لمٹ تک کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی کسی کا مفاد بھی اگر ہے، کسی سے فائدہ بھی اگر آپ نے لینا ہے، تو ایک لمٹ تک آپ اس کو کہنا مانتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ آگ میں کود جا، تو آگ میں تو کوئی نہیں کودے گا، کہے گا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اپنا فائدہ اپنے پاس رکھو، میں یہ نہیں میں کر سکتا، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت محبت آتی ہے نا، پھر وہ حال ہو جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہ آگ میں بھی کود گئے کوئی پرواہ نہیں، کہ اس رب کے لیے، کہ وہ رب مجھ سے راضی ہو۔ پھر انسان نیکی میں دوڑتا ہے، کہتا ہے نیکی کروں گا تو اللہ کا قرب ملے گا، اس سے قریب ہو جاؤں گا، اور قرب پانے سے کیا فائدہ ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے پھر اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ لگن، اور زیادہ اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے بھاگنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر تو جنت بھی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ جنت جو ہے نا ویسے تو مخلوق ہے، کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ کچھ بھی جنت کی نعمتیں ہوں، پھر بھی اس خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ نعمتیں۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو چاہیے بس، جنت میں بھی اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ تیرا دیدار ہو، وہاں پہ تیری زیارت ہو، وہاں پہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کی مٹھاس ہے نا، وہ تین طرح کے لوگوں کو مل سکتی ہے۔ انسان پھر اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے اللہ سے محبت کرنے میں اور اس کو راضی کرنے میں، کہ تین کنڈیشنز ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں، تین طرح کے کام ہیں جن کو کرنے والے کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ ایمان کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے، ایک سویٹنس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نا سویٹنس آف ایمان، وہ کب ملتی ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تب آپ کو ایمان کی مٹھاس آنے لگے گی۔ نمبر ٹو، کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور نمبر تھری، کہ پھر اللہ سے کفر کرنا اس کو ایسے ہو جائے جیسے آگ میں جلنا، کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے دور ہو، اس کا انکار کرے، اس کو ناراض کرے۔ تو یہ ہے، جب انسان کو یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو اس کو ایمان کا مزہ آنے لگتا ہے۔ جس نے ایمان کا مزہ چکھنا ہو، وہ ان تین کاموں کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرے، کوشش کرے کہ میں یہ تین کام کر لوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت تو کیوں نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ کسی اور کے آپ کے اوپر اتنے احسانات نہیں ہیں جتنے آپ کے رب کے ہیں، کہ سارا جہان اس نے آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ جب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، تب سے اس نے اس جیسے ساری کائنات کو سجانا شروع کر دیا۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے تارے ملا رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، رات اور دن کا نظام چل رہا ہے، پھر دیکھیں کہیں مور پیل ڈال کے گھوم رہا ہے، کہیں شیر ہے وہ چنگھاڑ ہے، اس کی دھاڑ ہے۔ ہمیں لگتا ہوگا یہ سب ہمارے لیے تو نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین پہ ہے، جتنا کچھ زمین میں، نہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، سب ہمارے لیے کام کر رہا ہے، سب ہماری خدمت میں لگا دیا کہ اس انسان کے لیے کام کرو، سب آپ کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو جب اتنا کچھ تمہاری غلامی میں لگا ہوا ہے، اتنا کچھ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، اتنا کچھ تمہارے لیے ہے، تو تم بھی تو کسی کے لیے ہوگے پھر۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تم صرف میرے لیے۔ جب ہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کر دیا تھا میں زمین پہ اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، یہ میرا ریپریزنٹیٹو ہوگا زمین پہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ پھر دیکھیں کہ اس نے اتنا اکرام کروایا، اتنی عزت دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی۔ وہ نوری مخلوق، جو گناہوں سے پاک مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، اس سے سجدہ کرایا انسان کو، ایسا پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو بڑے لاڈ کرنے والا ہو، بڑے چاؤ کرنے والا ہو، کہ کہیں صرف آپ کی ضرورت نہیں پوری کی، کہیں آپ کے آرام کا خیال کیا کہ لائٹیں بند کر دی، رات کر دی، کہیں آپ کے دن میں معاش کمانے کا انتظام کیا کہ دن کو روشن بنا دیا، کہیں بادلوں کو چلا دیا کہ جاؤ ان پہ بارش برساؤ، کہیں ہواؤں کو چلا دیا کہ جاؤ ان کو تر و تازگی دو، سارا نظام پتہ نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے، یہ قرآن سے دلیل ہے، لکم لکم، جب قرآن کہتا ہے تمہارے لیے یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، مگر اسی بات کو انسان بھول گیا۔ وہ دنیا کی چکا چوند میں اتنا محو ہو گیا، اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا ایک بنانے والا بھی ہے، اسے ایک محبت کرنے والا ہے، اور اس کے اتنے ناز اٹھانے والا ہے جس نے اس کی ایک ایک ضرورت کا احساس کیا، ایک ایک ضرورت کا خیال کیا، صرف تمہارے کھانے کے لیے، کہ پیٹ تو جانور بھی بھرتا ہے، صرف تمہارے کھانے کے لیے کچھ بیسک ایک دو چیزیں نہیں رکھ دی کہ جانور کی طرح تم بھی جاؤ جا کے کچھ گرینری، کچھ سبزہ کھا لو، نہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کا انتظام فرمایا ہے کہ زبان کی لذت بھی ہو، جس میں طاقت بھی ہو۔ اب ہم اتنی بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیلشیم، اس میں وہ وائٹامن، اس میں یہ آئرن، اس میں فلاں، اس میں فلاں، کتنی چیزیں اللہ نے میرے لیے رکھی کہ اس کی ساری ضروریات پوری ہوں اور اس کو لذت بھی ملے۔ سب چیزیں ایک پلین ایک ہی ذائقے کی بھی ہو سکتی تھیں، کتنی شیلفس بھری ہوئی ہیں، کتنے گروسری اسٹور ہیں جس میں سامان ہی سامان بھرا ہوا ہے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے انسان۔ پھر انسان کو بھی جانور کی طرح اللہ تعالیٰ کوئی کھال دے سکتا تھا بالوں سے بھری ہوئی، کہ اس کو لباس کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، یہ قرآن فرماتا ہے، تمہارے لیے نازل کیا لباس کو، کیوں؟ اس لیے تاکہ کبھی تم ایک لباس پہنو، کبھی دوسرا پہنو، کبھی سردی کا پہنو، کبھی گرمی کا پہنو، لباس سے خوبصورتی حاصل کرو، یہ بھی قرآن کہتا ہے، لباس میں تمہارے لیے زینت رکھ دی، زینت بھی رکھی اور تم اپنے آپ کو کور بھی کرتے۔ ایک ہی لباس بھی دے سکتا تھا نا، جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے اور اسی کے ساتھ مر جاتے، لیکن کتنا اس رب نے تمہاری ایک ایک چیز کا خیال رکھا۔ لیکن جب تم اسی رب کو بھول جاتے ہو، تو پھر وہ رب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا कि तुम इन चीज़ों की गुलामी करने लगो जिनको मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया। तुम शुतुरे बेमुहार की तरह ज़िंदगी गुजारो, कि जिसको कहते हैं ना ऊँट जिसकी रस्सी खोल दी जाए और वो जहाँ मर्जी चलता फिरे, इसके लिए तुम्हें पैदा नहीं किया, तुम्हें मैंने अपने लिए पैदा किया था और तुम गुम हो गए दुनिया के अंदर। उसने तो हमें दुनिया में भेजने से पहले सबक पढ़ा के भेजा था कि कहीं दुनिया में जाके तुम मुझे भूल ना जाना, और वो सबक क्या था, जो अहदे अलस्त था। उसने हमें वहाँ पूछा था अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, ये ना हो तुम दुनिया में जाओ और ये बात ही भूल जाओ। तो हम सब ने कहा था भला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। दुनिया में आने के बाद कोई काफिर बन गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई कुछ बन गया, कोई किसी ने अल्लाह का इनकार कर दिया, मगर सब ने ये इकरार वहाँ पे किया था, सब ने माना था कि अल्लाह तू ही हमारा रब है, हम तुझे अपना रब मानते हैं। क्यों ये पैगाम इंसानों को दिया गया और उनकी ज़ुबानों से क्यों ये अहद लिया गया, ताकि ये ना हो कि वो दुनिया में जाए और अल्लाह को पता है कि दुनिया में कितना कुछ है, कितनी रंगीनी है, ये ना हो कि ये अपने रब को भूल जाए, अपने बनाने वाले को, अपने मालिक को, अपने खालिक को भूल जाए। और ये देखें हाल ये, आज की ज़िंदगी की मंजिलें गुजरती जाती हैं और इंसान उस रब को ही भूल जाता है जिसको राज़ी करने के लिए ही तो वो दुनिया में आया, इस सबक को ही भूल गए। और इतनी निशानियां जो उसने बिखेर दी कायनात में कि इनसे रब को पहचान लो, उन निशानियों को देख के भी नहीं रब याद आया, उन निशानियों को देख के भी हम इंसानों की तारीफें या कभी वाह वाह या वाओ या ये कहते हैं, फिर भी रब नहीं याद आता कि ये किसने बनाया। वो रब कहता है कि एक दिन तो था कि तुम मुझे पहचानते थे जब कोई और नहीं था, सिर्फ तुम थे और मैं था, जब आप रूहों की शक्ल में वहाँ थे ना, तो दुनिया से तो आपका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, क्योंकि तो पता नहीं हज़ारों करोड़ों अरबों साल पहले की बात है या कब की बात है जब हम रूहों की शक्ल में वहाँ हुआ करते थे। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, कभी हम में तुम में भी चाहती, तुम्हें याद हो के ना याद हो। तुम्हें कोई सबक ये याद है जो तुम्हारे रब ने तुम्हें पढ़ाया था, तुमने क्या इकरार किए थे, इतनी जल्दी भूल गए। और फिर देखें वो फिर भी बुलाता रहता है, फिर वो कहता है कि वापस मेरी तरफ आ जाओ, अगर तुम भूल भी गए थे रास्ता तो कोई बात नहीं है, अब आ जाओ, क्योंकि वो तुमसे ऐसा नाराज़ नहीं होता कि दरवाजे अपने बंद करते, जैसे माँ बाप बच्चे से नाराज़ भी हो ना तो फिर भी क्या है, थोड़ी देर में उसको फिर गले से लगा लेते हैं, उनके अंदर एक नेचुरल मोहब्बत अल्लाह ने रखी, हालांकि सिर्फ उन्होंने पैदा किया है। और वो तो तुम्हारा रब हुआ, तुम्हारा खालिक, जब तुम्हारे माँ बाप भी नहीं थे, उनका भी कोई पता नहीं था, वो तो उस वक़्त से तुम्हारा रब है, वो है जिसने तुम्हें अपने हाथ से बनाया, वो है कि जब माँ के पेट में थे तुम और माँ भी नहीं जानती थी कि मेरे पेट में क्या है, वो उस वक़्त भी तुम्हारा रब था और तुम्हारी निगहदाश्त करने वाला था। और बच्चे होते हैं वो माँ बाप से अलबत्ता रूठ के चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, इसी तरह इंसान है वो अपने रब को छोड़ के दूर चला जाता है, रब कभी दूर नहीं जाता। कभी आपने देखा हो सुना हो, अल्लाह ताला माँ फरमाए, किसी का बच्चा गुम हो जाए ना तो वो अपने घर भी नहीं छोड़ते, कहते हैं कि अगर हम घर छोड़ के चले गए हमारे बच्चे को यही इसी घर का पता मालूम है, कभी आएगा तो यहीं आएगा, नाराज़ होकर चला जाए, गुम हो जाए, तो माँ बाप आस लगाए रखते हैं, वो दरवाजे की तरफ नज़रें रखते हैं कब वापस आ जाए। आपका रब भी इसी तरह आपका इंतज़ार करता है कि आप कब वापस आ जाए, अगर भूल गए हो भटक गए हो कोई बात नहीं, लौट आओ, क्योंकि रब तुमसे फिर भी मोहब्बत करता है, उसने बनाया जो है तुम्हें, तुम भूल गए हो उसने तुम्हें नहीं भुलाया, जब ही तो तुम्हें अता कर रहा, उसके कुन कहने से तुम्हारी सांस चल रही है, उसके सब कुछ देने से ये सारा निज़ाम चल रहा है, तुम्हारा सर्वाइवल किस सूरत में है, जबकि उसने अता किया तो है ना, इसका मतलब उसने तुम्हें भुलाया नहीं है, तुम भूल जाते हो, तुम उससे दूर भाग जाते हो। तो वो कुरान में कहता है फिर्रू इलल्लाह, आ जाओ अल्लाह की तरफ दौड़ के, फिर्रू जैसे आप कहते हैं ना फरार, यानी कोई चीज़ तुम्हारे लिए डेंजरस है ना उससे भाग के आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ वो तुम्हें अपने दामन रहमत में ले लेगा, वो नहीं कभी दुत्कारता, एक बड़ी प्यारी कहानी मैंने कहीं उस पर मुझे किसी ने भेजी, बड़ा उसमें लेसन था कि उन्होंने बताया, आपने भी शायद पढ़ी हो, कि एक तीन आदमी थे वो किसी दूसरे मुल्क गए और वहाँ पे उन्होंने एक होटल में स्टे लिया, तो उन्होंने उनको 75th स्टोरी पे 75वीं मंजिल पे जाके उन्होंने उनको उसको तीनों को कमरा दिया और उन्होंने कहा कि भाई देखिए 10 बजे लिफ्ट बंद हो जाती है, एलिवेटर बंद हो जाता है, आपको 10 से पहले आना है। एक दो दिन तो वो आए, तीसरे दिन वो लेट हो गए, एलिवेटर बंद हो चुका था। अब क्या था, उनको ऊपर जाना है सीढ़ियों के ज़रिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चलते हैं, ऐसा करते हैं 25 मंजिल तक एक आदमी कहानी सुनाए, अगली 25 तक दूसरा सुनाए और अगली 25 तक तीसरा सुनाए, इस तरह हमारा सफ़र अच्छी तरह कट जाएगा। पहले ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मजाहिया स्टोरीज़ और लतीफ़े और इस तरह की बातें जी बहलाने की वो सुनाऊंगा। वो ये सुनाता गया और 25वीं मंजिल उन्होंने पूरी कर ली। फिर दूसरे ने कहा अब मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ जो बहुत सीरियस हैं, बड़ी हकीकत पे मबनी है, संजीदा कहानियाँ। वो ये सुनाता गया और 25 मंजिलें और उन्होंने तय कर ली। फिर तीसरे की बारी आई तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें गमगीन कहानियाँ, दुख भरी कहानियाँ सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो चढ़े और वो 25 मंजिलें उन्होंने वो दुख भरी कहानियाँ सुन के पूरी कर ली। जब वो अपने कमरे के दरवाजे के आगे पहुँचे तो उस आदमी ने कहा जो दुख भरी कहानी सुना रहा था कि अब मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख की बात बताता हूँ और वो ये कि चाबी हम नीचे ही छोड़ आए। तो अब ये ना, ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है। पता है कैसे, ये जो बिल्डिंग की 25-25 मंजिलें हैं, ये हमारी ज़िंदगी के 25-25 फेजेस हैं। पहला फेज़ क्या है, बचपन, उसके अंदर हंसी खेल मजाक ये वो, 25 साल तो ऐसे ही होश नहीं आता। उसके बाद का 25 साल क्या है, अब शादी है, अब बच्चे हैं, अब जॉब्स हैं, अब इंसान सीरियस होने लगता है। और आखिर के 25 साल क्या हैं, बुढ़ापा के, फिर डॉक्टरों के चक्कर, बच्चों के मसले, इधर के मसले उधर के मसले, इंसान अपने आप को ही संभालता रहता है, वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। और इन द एंड जब वो दरवाजे पे पहुंचता है ना मौत के, तो तब उसको याद आता है कि अल्लाह की रज़ा की जो चाबी है वो मैं छोड़ आया हूँ, क्योंकि जन्नत जो खुलनी है ना वो इस चाबी से खुलनी है जिससे अल्लाह राज़ी होता है, और वो यहाँ से लेकर जानी है। अगर ये चाबी ही नहीं लेकर गए तो कभी वापसी नहीं है। ये चाबी ज़रूरी है, और ये ना हो कि वहाँ जाके पछताएं कि वो चाबी तो रह गई नीचे। इब्राहिम बिन अदम जो थे, एक ग़ुलाम ख़रीद के लाए, तो जब लेकर आए घर पे तो उन्होंने ग़ुलाम से पूछा क्या खाते हो, क्या खाओगे। उसने कहा मैंने क्या कहना, मैं तो ग़ुलाम हूँ, जो आप खिलाएंगे मैं खा लूँगा। ने कहा अच्छा, पहनने में क्या पहनते हो तुम। उसने कहा पहनने में भी क्या है, मेरी क्या मर्ज़ी है, जो आप पहनाएंगे वो पहन लूँगा। फिर उन्होंने पूछा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो कहने लगा नाम भी जो आप देंगे वही मेरा नाम है, मैं एक ग़ुलाम हूँ, मेरी क्या पहचान, जो पहचान आप देंगे बस वही है मेरी पहचान। तब वो सोचने लगे कि देखो एक ये ग़ुलाम है और ये कह रहा है कि जो आप देंगे, जो आप पहनाएंगे, जो आप नाम रखेंगे बस वही है मेरा, और एक मैं भी तो ग़ुलाम हूँ उस रब का, और मैं नहीं कभी कहता कि अल्लाह जो कुछ तू दे मैं उस पर राजी हूँ, तू तकलीफ दे, तकलीफ़ परेशानी मुश्किल कुछ आए मैं उस पर राजी, तू खुशियाँ दे मैं उस पर राजी, तू नेमतें दे दे मैं उस पर राजी, तू नेमत छीन ले मैं उस पर राजी, अल्लाह तू जिस हाल में भी रखेगा मैं उस पर राजी हूँ, क्योंकि मैं तो तेरा ग़ुलाम हूँ। ये होती है ग़ुलामी। देखिए वैसे तो हम सब अल्लाह की बंदियाँ हैं, लेकिन बंदी होने में और बंदी बन के रहने में बहुत फ़र्क है। हमें बंदी बन के रहना है और यही अल्लाह ताला को दिखाना है कि अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, क्योंकि वो इस लायक है कि हम उसके बंदे बने, उससे ज़्यादा हमारा कोई खैरख्वाह नहीं है, यकीन करें उससे ज़्यादा हमारा कोई खैरख्वाह नहीं। हम सोचते हैं कि ये माल ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये ही है मेरा बस, اور اس کو سینچ سینچ کے رکھتے ہیں اور اس کو گن گن کے رکھتے ہیں، حالانکہ یہی مال ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد اسی مال کی وجہ سے جھگڑے کر کر کے عدالتوں تک پہنچ جاتی ہے، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے چھوڑ کے چلے جائیں، ہم اسے عیش کریں، یہ ان بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ بڑھاپے میں ایک طرف پڑے ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہماری تو اپنی زندگی ہے، ہم تو جا رہے ہیں، ہماری اپنی لائف بھی ہے، ہم آپ کے ساتھ تو نہیں اس طرح رہ سکتے، آپ یہاں بیٹھیں ہم چلے۔ وہی بچے پھر دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے، یعنی اٹھا ہی لے ان کو۔ ان گھروں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ گھر جن کو ہم اتنی ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ ایک عورت نے گھر بنایا ہوتا ہے کتنی محنتوں سے، اور ایک ایک چیز اس کی پیار اور محبت سے شوق سے لے کے رکھی ہوتی ہے، پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے ان گھر میں رہنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، تو وہی میاں بیوی کھڑے ہوتے ہیں اس گھر کو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خرید لے آ کے، اب اس میں رہنے والا ہی کوئی نہیں۔ کس چیز کو آپ کہتے ہو کہ میری ہے؟ کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ ایون جب آپ کہتے ہیں کہ میرا شوہر بس میرا ہے، کبھی وہ دنیا سے پہلے چلا جاتا ہے، کبھی آپ دنیا سے پہلے چلے جاتے، وہ بھی ساتھ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ ایک ہی ساتھ ہے جو ہمیشہ کا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ہے جو میرا ہے، وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ باقی ہر رشتہ اور ہر مادی یہ جو چیزیں ہیں سب انسان کو چھوڑ جانے والی ہیں، کبھی اس کی زندگی میں ہی چھوڑ جاتی ہیں اور کبھی مرنے کے بعد اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ کیا چیز آپ لے جاتے اس دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ رب ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب انسان مجھ سے ملاقات کرے نا تو گناہوں سے پاک صاف ہو اور ایسے میرے پاس آئے کہ اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں کرتا جب تک سکرات الموت نہ شروع ہو جائے، کہ اس کو میں ٹائم دوں ٹائم دوں ٹائم دوں، یہ پلٹ کے آ جائے۔ جب اس کی میرے سے ملاقات ہو تو ایسی حالت میں ملاقات ہو کہ پاک صاف ہو۔ اس لیے تمہارے لیے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، ایسے بندے کو فرمایا جو پلٹ کے نہیں آ رہا، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ ساری زمین کو بھر دیں تو بھی شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا کہ اب کیا ہو سکتا ہے میرا، اب کوئی فائدہ نہیں، اب میں نے تو یہ کر لیا، اب کوئی فائدہ نہیں، واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے، میں کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، یہ سوچ کے دور دور نہ بیٹھے رہنا۔ اتنے گناہ کر دو کہ زمین بھر جائے، اور پھر اور اتنے گناہ اگر تم سے ہوتے جاتے ہیں، تم کرتے جاتے ہو کہ زمین سے اوپر، اس کی اوپر اوپر فضاؤں تک چلے جاتے ہیں وہ گناہ، یعنی اتنا ڈھیر لگتا جاتا ہے کہ اوپر تک جا رہے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے وہ گناہ آسمان کے کناروں کو چھو لیتے ہیں۔ کتنے گناہ ہو گئے سوچے، کہ زمین بھی بھر گئی، پوری فضا بھی بھر گئی، آسمان تک گناہ چلے گئے، اور ساری کائنات کو تو اپنے گناہوں سے بھر دے، پھر بھی کسی دن تجھے ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور تیرا آنسو نکل آئے، اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لے، تو میں ایسا رحم کرنے والا ہوں کہ فرمایا غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی تیرے گناہ کتنے تھے، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ رب ایسے بلاتا ہے۔ یہ باتیں ہم تک کیوں پہنچائی گئیں؟ کبھی تاکہ کوئی انسان اللہ سے دور نہ رہے، آ جاؤ اپنے رب کو راضی کر لو۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ آپ اس کو راضی کریں گے تو پھر اس کا کوئی کام چلے گا، اس کی بادشاہت چلے گی، نہیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے بخدا، یہ تو تمہاری ضرورت ہے۔ اور پھر وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کو بہکائے گا، یہ ارادے کرے گا، یہ پرومسز کرے گا، یہ گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہے گا، شیطان پھر اس کو بہکائے گا، اس کو اپنے راستے پہ لے جائے گا۔ شیطان نے کہا تھا جب اس کو نکالا گیا تھا وہاں سے، اے میرے رب قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، مجھے قسم ہے تیری عزت کی، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں اس وقت تک میں ان کو بہکاتا رہوں گا۔ वो कोशिश नहीं छोड़ेगा, वो बहकाता रहेगा, वो अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश करता रहेगा। तो रब ने फरमाया आगे से कि फिर मुझे भी मेरी इज्जत की कसम है, और मुझे मेरे जलाल की कसम है, और मुझे मेरे रुतबे की कसम है कि मैं भी इनको बख्शता रहूँगा जब तक ये मुझसे मगफिरत मांगते रहेंगे। जब जब मांगेंगे मैं इनको माफ़ करूँगा। उसने भी कसम खा रखी है कि वो बहकाएगा, और रब ने भी अपनी कसम खाई है कि वो माफ़ करेगा। फिर कौन सी चीज़ है जो हमें रब की तरफ आने से रोकती है? बंदा तो जितना रब को पहचानता जाता है उतनी ज़्यादा उसके दिल में रब की मोहब्बत आती जाती है, और उतना ही ज़्यादा वो बिछता जाता है, और उतना ही वो कहता है कि मैं ऐ रब तेरे लिए हूँ। फिर वो मोहब्बत में डूबे हुए वो कलिमात उसकी ज़ुबान से निकलते हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरा तो, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, अल्लाह मेरा जीना मरना तेरे लिए, मैं जीती हूँ या मरती हूँ तेरे लिए, मेरी तो सारी ज़िंदगी तेरे लिए। फिर वो अल्लाह की रज़ा के लिए जीता है। इन कलिमात में ना ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये वो कलिमात हैं जो मोहब्बत में डूबे हुए कलिमात हैं, ये उसी की ज़ुबान से और उसी के दिल से निकलते हैं जो वाकई ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाला होता है कि जो अपना सब कुछ अपने अल्लाह को समझता है। हज़रत अली थे ना मैदान जंग में, तो एक यहूदी पे वार किया, वो गिर गया, उसके सीने पे खड़े और तलवार उठाई है अभी अपनी कि इसका खात्मा कर दें, तो उसने थूक दिया मुंह पे। जब उसने थूका तो हज़रत अली ने अपनी तलवार वापस रख ली। वो हैरान है, ये क्यों और ये क्या किया तुमने? फरमाते हैं जो पहले मैं तुझे कत्ल करने लगा था वो अल्लाह की खातिर था, अब जो तूने मेरे मुंह पे थूका तो इसमें मेरा नफ्स भी शामिल हो गया, मैं वो काम नहीं करूँगा जो मेरे नफ्स के लिए हो। फिर इंसान कहता है बस अल्लाह तेरी रज़ा, तू राज़ी हो जाए, बस मेरा हर अमल तेरे लिए हो। लेकिन आज मुसलमान इसी बात को भूल गए, मेरा तो मकसद ही ये था, मैं कैसे भूल सकती हूँ इस सबक को। फिर तो देखिए इंसान कुछ भी लगा दे, अपनी जान तक दे दे, तो वो कहता है कि अल्लाह हक तो फिर भी अदा ना हुआ, जान भी तो तेरी ही दी हुई थी। वो नौजवान कैसे थे, हज़रत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है, इतने नाजो नाम में पले हुए थे, इतने लाडले थे अपने घर वालों के कीमती से कीमती लिबास इनको पहनाते थे इनके माँ बाप, इनका इम्पोर्टेड लिबास होता था उस ज़माने में, और कई सौ दिरहम का इनका लिबास होता था, और खुशबू इतनी कीमती लगाते थे कि जिस जगह से गुजर जाते थे लोग पहचान लेते थे यहाँ से मुसअब गुजरा होगा, ये उसकी खुशबू है। पूरे मक्के में ऐसी खुशबू लगाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब रब का कलमा पढ़ा, एक अल्लाह का कलमा पढ़ा और उसको राज़ी करने की ठान ली, तो फिर माँ बाप ने कहा कि अब तू अगर वापस ना आया सब कुछ तुझसे छीन लेंगे। उन्होंने कहा सब कुछ कबूल है, उस अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो वक्त आए कि घर वालों ने सब कुछ उनसे ले लिया, और उनके ऊपर फ़क्र व फाके का ये आलम था कि बदन के ऊपर जो कपड़े थे ना वो टाट था, और उसके ऊपर पैचेस लगे हुए थे लेदर के, चमड़े के पैचेस लगे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको देखा तो रोने लगे, फरमाया देखो इस नौजवान को, मक्के में इसका क्या हाल था और आज इसका क्या हाल है कि इसने अल्लाह की खातिर सब छोड़ा। और सहाबा से फरमाया तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम सुबह को जोड़ा बदलोगे और शाम को जोड़ा बदलोगे, एक सुबह कपड़े पहना करोगे एक नाइट सूट हुआ करेगा, और खाने की एक किस्म दस्तरखान पे आएगी वो उठेगी तो दूसरी किस्म आ जाएगी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तो सहाबा कराम फरमाने लगे या रसूलल्लाह फिर तो बड़े मज़े होंगे, ना फिक्र होगी माश की, ना कुछ कमाई करने की, बस हम अल्लाह अल्लाह करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम आपस में टकराओगे उस वक़्त और माल की हविस में एक दूसरे की गर्दनें काटोगे, तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। और आज वाकई वो वक्त आ गया है कि खुशहाली तो इतनी है कि फ्रिज भरे हुए हैं खानों से, एपेटाइज़र आता है फिर उसके बाद खाना होता है फिर उसके बाद मीठा होता है फिर उसके बाद चाय होती है फिर उसके बाद कितने किस्म के खाने हैं हमारे पास, एक उठता है तो दूसरा आ जाता है, और लिबास तो इतने हैं माशाल्लाह कि चॉइस करने में ही बड़ी देर लग जाती है कौन सा पहनूं आज। اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور زیادہ اللہ کے آگے جھک جاتے اور زیادہ اس کی فرما برداری کرتے اور زیادہ اس کا شکر کرتے اور ایک لفظ بھی گلے شکوے کا نہ ہماری زبانوں پہ آتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود آخر یہ حال ہے کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور 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 کی, اتنے کپڑے ہونے کے باوجود دوڑ کپڑوں کی, اتنا کچھ کھانے پینے کے باوجود سارا دن کھانے پکانوں کے اندر ہی ہمارا وقت گزر جاتا ہے, اتنا مال ہونے کے باوجود مال کی حوث ختم نہیں ہوتی, اسی کی دوڑوں نے ہمیں دوڑا دیا. یہ بھی کوئی زندگی ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے ٹھیکریوں کے پیچھے جینا ہے تو اس زندگی کو پانے کے لیے جیو جہاں پہ جوانی کامل کوئی بڑھاپا نہیں ہے, جہاں پہ صحت کامل کوئی بیماری ہی نہیں ہے, جہاں پہ زندگی کامل ہے مکمل زندگی کوئی موت نہیں ہے, جہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی ہیں, جہاں کا حسن کبھی ماند نہیں پڑنے والا. انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا کہ جوانی رہے ہمیشہ, صحت رہے ہمیشہ, زندگی رہے ہمیشہ. وہ ہے زندگی جو وہاں مل سکتی ہے وہ یہاں نہیں مل سکتی. اس کے لیے جیو, اس کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ, اس کے لیے محنت کرنی تھی, جینا ہے تو اس مقصد کے لیے جیو. یہ بھی کوئی مقصد ہے جن کے لیے تم جی رہے. جینا ہے تو ان گھروں کے لیے جیو جو گھر نہیں ہیں محلات ہیں, جہاں کی ہر چیز سونے کی اور کہیں ہر چیز چاندی کی, اور جہاں کے جھرنے ایسے ہیں نہریں ایسی ہیں کہ گھروں کے آگے سے نہریں گزر رہی ہیں, اور جہاں کے باغات ایسے ہیں کہ ایک ایک درخت کا سایہ اتنا ہے کہ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو. اگر جینا ہے تو اس کے لیے جیو, جہاں پہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا سے میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. اتنی سی کسی کو جگہ مل جائے نا, ایک کوڑا کا وپ ہوتا ہے نا, اس کو رکھنے کی جگہ کتنی ہوگی, اتنی سی جگہ, وہ بھی پوری دنیا. یہ امپائر کسی کو مل جائے, بادشاہت پوری دنیا کی کسی کو مل جائے, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے, جتنا سونا چاندی جتنے کچھ, اور تو جینا ہے تو اس مقصد کے لیے جیو کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے, جہاں پہ اتنی سی جگہ اتنی قیمتی ہے اور ایک ناخن کے برابر چیز بھی وہاں سے لا کے دنیا میں رکھ دی جائے تو دنیا کے سارے کنارے روشن ہو جائیں اس سے اور خوشبودار ہو جائیں. وہ ہے جگہ جس کے لیے جینا ہے, اس کو پانے کے لیے جیو. اور پھر اس سے بھی زیادہ کیا ہے کہ اس کے لیے جیو جہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی پردے ہٹا دے گا اور جنت میں نور کی چمک ہوگی. پھر نگاہیں جب اوپر کو دیکھیں گی تو عرش کے دروازے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں, عرش کے پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, اور اللہ رب رحیم اپنے حسن و جمال کے ساتھ فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم, سلام ہو تم کو, تمہارے رب رحیم کی طرف سے تمہیں پیغام ہے کہ تم نے فرشتوں کا سلام تو لے لیا, اب رب کا سلام سنو. جینا ہے تو اس کے لیے جیو, یہ ہے وہ زندگی جس کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ جائے کہ رب میرا نام پکارے, ایک ایک کا نام پکار کے پھر وہ ہمیں کہے, وہ کہے گا تم خوش ہو اب, تم راضی ہو اب, تو پھر اس وقت میں یہ جواب دوں کہ ہاں رب, اے رب العزت مجھے اور کیا چاہیے, جو کچھ تو نے ادا کر دیا وہ تو اس کے سوا ہے, جتنی کہ میری چاہت جتنی کہ میری ضرورت تھی اس کے بہت سوا ہے, تو میں محنت کروں تو اس دن کے لیے کروں کہ وہ مجھ سے جب یہ سوال کرے اور میں یہ جواب دوں تو وہ آگے سے کہے کہ اب جو میں نعمت تمہیں دینے والا ہوں نا, اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں, اور وہ نعمت کیا ہے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور میں کبھی تم سے اب ناراض نہیں ہوں گا. جس کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کی نا, وہ اس دن یہ پیغام دے دے گا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہاں تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے اتنا کچھ قربان کیا, اتنی کوشش کی, اتنا کچھ لگایا نا, یہ لو آج سرٹیفکیٹ, میں تم سے راضی ہو گیا. اور اب کبھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں کبھی ناراض ہوں گا, میں کبھی تم سے خفا نہیں ہوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے اس زندگی کا مقصد ہی تو یہ تھا کہ اس کو راضی کر لیں, تبھی تو وہ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, یہ لو یہ ہے سب سے بڑی نعمت. یہ بھی نہیں کہا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہیں جنت مل گئی. اب یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے, یہ کیا ہے؟ تمہیں پروانہ مل گیا اس رب کائنات کی طرف سے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ جس کی تسبیح ساری کائنات کرتی ہے, وہ جس کی نماز ساری کائنات پڑھتی ہے, وہ جس کی حمد ساری کائنات بیان کرتی ہے, وہ اس دن انسان کی تعریف کرے گا کہ یہ ہماری منزل ہے, یہ ہمیں چاہنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں جینا ہے. کہ رب اس دن کھڑا کر کے مجھے اپنے سامنے اور کہہ دے شاباش تم نے بڑا اچھا کام کیا دنیا میں, شاباش تم نے بہت اچھی کوشش کی, تم نے مجھے راضی کرنے کی جو کوشش کی نا اس پہ تمہیں شاباش مل جائے, اس کے لیے جینا ہے. یہ ہیں اعلیٰ مقاصد. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پوچھے نا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے, اور اگر وہ بچہ کہہ دے کہ میں بڑے ہو کے کوئی سویپر بنوں گا, صفائی کرنے والا بنوں گا, تو ماں کہے گی یہ بھی کوئی بننے کی چیز ہے, تم بڑے آدمی بنو, بادشاہ بنو, وزیر بنو, فلاں بنو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا عہدہ چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے, ہے نا. دنیا کے لیے ہم اوپر کی چیز چاہتے ہیں, حالانکہ وہ اس کلرک کو یا اس صفائی کرنے والے کو بھی دو وقت کی روٹی تو ملتی ہے, مگر اس پہ ہم اکتفا نہیں کرتے, کہتے ہیں اوپر کی منزلیں ملیں. تو پھر آخرت میں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, جہنم میں اگر جل بھی گئے تو پھر ایک دن جنت میں چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا, اگر اونچا درجہ نام ہی ملے تو کیا ہو گیا. دنیا میں تو اس پہ راضی نہیں ہوتے. آپ کا بچہ اگر کوئی صفائی کرنے والا بن جائے تو اس پہ راضی نہیں ہوتے آپ؟ کیوں؟ کیا وہ بھوکے تو نہیں مرتے؟ روٹی تو ان کو بھی ملتی ہے, پھر اس پہ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ اس لیے کہ یہاں کے لیے تمنا ہے کہ اوپر جائے, اور وہاں کے لیے تمنا ہے کہ جیسا بھی مل جائے کوئی بات نہیں, جلیں بھی آگ میں تو کوئی بات نہیں ہے, اوپر کا درجہ نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں. جس کو اوپر کا درجہ مل گیا اس کو تو ہر دن میں دو بار اپنے رب کا دیدار ملے گا. ہاں, کسی کو ایک دفعہ دن میں ملے گا, کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ ملے گا. تو کیا نہیں چاہتے کہ اپنا رب کا دیدار بار بار ہو, جب وہ نظر اٹھا کے ہماری طرف دیکھے تو وہ ہم سے خوش ہو جائے, جب وہ ہماری طرف دیکھے تو وہ راضی ہو جائے. دیکھو کئی لوگ ایسے گزرے, حالانکہ کوئی صحابہ نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں ہے, انہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. جب ان کو خلافت ملی نا, تو خلافت ملنے سے پہلے بڑے ایک اڑیل سے نوجوان تھے, اس سے جھگڑا کر لیا, اس سے کر لیا, بڑا اپنے آپ کو چیز سمجھا, بڑا اپنی اس میں رہے, بڑائی میں رہے, بہترین لباس پہنتے تھے, بہترین لائف سٹائل تھا. لیکن جب خلافت کی ذمہ داری آئی تو پھر حال یہ ہوا کہ بیت المال میں سے جتنا ملتا تھا بس اسی پہ اکتفا کرتے تھے. اور ایک دن گھر آئے تو بیٹیوں نے منہ کے آگے کپڑے رکھ لیے, اپنے دوپٹے کر لیا. تو پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو بیٹیاں کہنے لگیں اس لیے کہ آج ہم نے پیاس سے روٹی کھائی ہے, گھر میں کچھ تھا نہیں کہ جس سے کوئی سالن ہو جس سے کھایا جائے. آج تو آپ سوچیں کہ غریب آدمی بھی نہیں پیاس سے روٹی کھاتا, اس کو بھی کچھ مل جاتا. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے کہ اگر میں چاہتا نا تو تمہارے لیے بہترین سے بہترین کھانا مہیا کر دیتا, لیکن میں اللہ کو ناراض کر کے یہ نہیں دینا چاہتا کہ حرام تمہیں کھلاؤں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. میں نے جو تمہیں کھلایا وہ اللہ کی رضا کے مطابق کھلایا, حرام لقمہ نہیں تمہارے منہ میں جانے دیا. ان کو یہ فکر ہوتی تھی. دیکھیں آج کوئی اتنے عہدے پہ, اور یہ 3 کانٹیننٹس کے خلیفہ تھے, 3 کانٹیننٹس میں ان کی حکومت تھی, چاہتے تو بہت کچھ کما لیتے, لیکن اپنے بچوں کو یہ نہیں چاہ کہ ان کے منہ میں حرام جائے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا ان کی نمبر ون پرائرٹی ہوتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ وہ کوئی بیوٹی کوئین نہیں تھی، نہ ہی کوئی وہ شہزادی تھی کہیں کی، ان کا نام پھر آج تک لوگ کیوں لیتے ہیں؟ حبشی تھی، کالے رنگ کی بالکل، اولاد بھی نہیں تھی، بانج تھی، اور کوئی ایسی مال اور دولت نہیں تھا، غلام فیملی سے تھی، کوئی خاندان بھی بہت اعلیٰ نہیں تھا۔ کیا چیز تھی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی رب کو راضی کرنے میں لگا دی؟ کہ جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی اور ان کو رشتہ کسی نے بھیجا تو کہنے لگے تین سوالوں کے جواب دے دو تو میں شادی کرنے پر تیار ہوں۔ وہ تین سوالوں کے جواب کن سوالوں کے مانگے؟ پہلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ جب میرا اعمال نامہ مجھے تھمائے گا تو کیا میرے دائنے ہاتھ میں دے گا یا بائیں میں دے گا؟ تو حضرت حسن بصری نے رشتہ بھیجا تھا، فرمانے لگے مجھے کیا پتا۔ پھر پوچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میری نیکیاں اور بدیاں تلنے لگیں گی میزان میں تو نیکیاں بڑھیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ کہا میں تو نہیں یہ جانتا۔ پوچھنے لگی کہ کیا جب پل صراط کے اوپر میں قدم رکھوں گی تو کیا پار ہو جاؤں گی یا نہیں ہوں گی؟ فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو پھر کہنے لگی کہ پھر اگر نہیں جانتے تو مجھے تیاری کرنی ہے اس کی۔ دیکھو ان کی پرائرٹی کیا تھی، کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم وہاں پہ پار ہو جائیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں عبداللہ بن جحش، ان کی تو دعا ہی یہ تھی احد میں، انہوں نے احد میں، جانتے ہیں احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب کرنا، اور ایسا میرے ساتھ ہو کہ میرا دشمن میرے ناک اور کان سب کاٹ دے۔ اس زمانے میں مسلح کیا جاتا تھا لاشوں کا، کہ باڈی پارٹس کاٹ دیے جاتے تھے، تو دعا کر رہے ہیں یہ میرے کاٹ دیے جائیں۔ اور پھر اے رب العزت جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں تو مجھ سے سوال کرے کہ اے عبداللہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ تو خود ہی اپنی بات کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں پھر میں آگے سے کہوں اے اللہ تیری خاطر کاٹے گئے، تو آگے سے کہے اے عبداللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ان کی منزل ہی کیا تھی؟ اللہ تجھے راضی کرنا میری منزل ہے، میں نے اپنی منزل پا لی، میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا جب تو راضی ہو گیا۔ یہ جو ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیہ مرضیہ، یہ یہی تو ہے کہ میرے لیے بھی یہ پکار لگے کہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تجھ سے راضی۔ یہ ہے منزل انسان کی، اس کے لیے انسان کو دوڑ لگانی ہے اور اس کو انسان نے پانے کی کوشش کرنی، باقی یہ سب کچھ بیکار ہے جس کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ زندگی کے مقاصد نہیں ہیں۔ اس کے لیے نہیں جینا کہ میں جی رہی ہوں کھانے کے لیے، آئی لیو ٹو ایٹ، کیونکہ مجھے کھانا بڑا پسند ہے۔ میں جی رہی ہوں اس لیے کہ میں بڑی خوبصورت لگوں، میں جی رہی ہوں کہ اس لیے کہ میں یہ پہنوں، اور یہ کسی نے کہا میں تو جی اس لیے رہا ہوں کہ فلاں قسم کی گاڑی ہے، جس دن میں وہ چلا لوں اس کے بعد بے شک مر بھی جاؤں تو کوئی نہیں۔ ہمارے کتنے بیکار مقصد ہیں، یہ بھی کوئی جینے کے لیے چیزیں ہیں؟ جینا ہے تو ان چیزوں کے لیے جیو، ان کے لیے اپنی زندگیاں لگاؤ، تب کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جی رہے ہو آپ، ورنہ باقی سب بیکار ہے اور سبھی ختم ہو جانے والا۔ اور اپنے رب کا قرب پانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہو، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ کیا چیز ہے، اس کا نسخہ بتا دیا حضرت خباب نے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت خباب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جتنا قرب، اللہ سے قریب ہونا قرآن کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو قرآن سے قریب ہونا، جتنا وہ قرآن کے ذریعے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نسخہ بتا دیا آپ کو، جو چاہتا ہے اللہ میں تجھ سے قریب ہو جاؤں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے آدمی، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، ہم ان سے ذرا قریب ہو جائیں، ذرا لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں تو بڑی کلوز ہوں ان سے۔ اس میں ہم اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے انسان ہیں، آج کسی کے پاس عہدہ ہے کل نہیں ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے اس کا قرب پالے اس کی تو کیا ہی شان ہے، اور اس کا قرب پانے کا ذریعہ ہی قرآن ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کلام سے محبت نہ ہو؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے توتلی زمان کے اندر کوئی بات کرنے لگتے ہیں نا، جب شروع شروع میں بولنے لگتے ہیں بالکل میننگ لیس، کوئی ان کی باتوں کا میننگ نہیں ہوتا، وہاں تو ہم دس دس دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں آج اس نے یہ کہا، اور اتنے غور سے اس کی بات سنتے ہیں، ہاں بیٹا ہاں، جیسے کہ ہمیں بڑی سمجھ آ رہی، حالانکہ بالکل ایسے ہی بات ہوتی ہے، کوئی اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں کہ ہمیں محبت ہے بچے سے، تو جس کو رب سے محبت ہو اس کا تو کلام اس کے مطابق، جیسے اس کی شان اعلیٰ ہے اس کا کلام بھی اسی طرح اعلیٰ ہے، تو کیا اس کا شوق نہیں لگے گا انسان کو پھر؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے سورہ یونس میں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، تم ہیرے جواہرات زیور پیسہ جائیدادیں پلاٹ بینک بیلنس ڈالر جتنا کچھ آپ سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، سب چیزیں ایک طرف اور یہ قرآن ایک طرف ہے، یہ ان ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے، بیسٹ ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے کہ اللہ جتنی زندگی گزر گئی اب گزر گئی، میری اس میں جو بھی غفلت تھی میری، کوتاہی تھی میری، لاپرواہی تھی میری، سستی تھی میری، بس سستی میں نے گزار دی، یا میں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی، اللہ اس کو معاف کر دینا، اور اب سے میں تیرے راستے پہ آ گئی، اب سے میں تیری رسی کو تھامنے لگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میری رسی کو ایسے ہی نہیں پکڑو، مضبوطی سے تھام لو کہ اس کا ایک کنارہ میں نے دنیا میں لٹکا دیا اور ایک کنارہ میرے پاس ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ سے جڑ جائے اس کا کنیکشن، وہ اس رسی کو تھام لے۔ جس دن آپ نے اس رسی کو چھوڑا اللہ سے کنیکشن نہیں رہے گا۔ جو چاہتا ہے رابطے میں کہ میرا نمبر ڈائل ہو جائے نا ادھر، تو وہ اس کو تھام لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ آپ کی اللہ سے محبت کی اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہی یہ ہے، اس کا ثبوت ہی یہ ہے کہ آپ قرآن سے محبت کرنے لگے، کہ قرآن میری زندگی بن جائے، میری زندگی کا ساتھی بن جائے، میرا اوڑھنا بچھونا بن جائے، یہ میں کبھی اس کو پڑھ رہی ہوں، کبھی اس کا ترجمہ، کبھی اس کو اس کی تفسیر، کبھی اس کے اوپر عمل کرنا، کبھی اس کو سیکھنا، کبھی اس کو سکھانا، کبھی اسی کی باتیں کرنی، یہی بس میری زندگی بن جائے۔ اب دیکھو کہ آپ سے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا ایک ذریعہ ہے، اس مالک کی رضا جس کی تو باتیں خیر اتنی ہیں، سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تو اس کی باتیں نہیں ہم پوری کر سکتے، لیسا کا مثلی ہی شیون، اس جیسی تو کوئی ہستی ہی نہیں، اس کی تو مثال ہی دی نہیں جا سکتی۔ وہ ایک ذرے کو اتنی اہمیت دے دے کہ وہ اپنا تعلق اس سے جوڑے اور وہ اس سے راضی ہو اور اس کو اہمیت دے، اس نے تو اہمیت دی ہے، ہمیں اب اللہ کی نظروں میں جج جانا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور یہی ہماری ہر طرف ایک دعوت ہے، ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں، اس کے سیکھنے سمجھنے کی طرف بلائیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارا زندگی کا مقصد بنا لیں کہ بس اللہ تجھے راضی کرنا ہے اور یہی میں اس کے لیے جیوں گی اب، کیونکہ واقعی یہی مقصد ہے جس کے لیے انسان کو جینا چاہیے۔ اور ذرا اپنی زندگی پہ غور بھی کر کے دیکھ لیں، میری زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں جو میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں، جس سے مجھے یہ تسلی ہے کہ اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔ کتنے کام ایسے ہیں، کیا کوئی کام ہیں یا نہیں ہیں، یا زیادہ کام ایسے ہیں جو دنیا کو راضی کرنے کے اور اپنے نفس کو راضی کرنے کے اور اپنی خواہشات پہ چلنے کے اور اللہ کو راضی کرنا کہیں دور رہ گیا؟ کہیں ہم بھی تو نہیں بھول گئے کہ اللہ کو راضی کر کے چلنا تھا؟ کہیں ہمیں یہ سبق شیطان نے بھلا تو نہیں دیا؟ اگر آج تک بھولے ہوئے تھے تو کوئی نہیں، اب یاد کرا دیا اللہ نے، تو اب اللہ کی طرف آ جاؤ، کچھ بھی دیر نہیں ہوئی۔ اور اس سلسلے میں آپ سب کو دعوت ہے، ہمارے جو نیا کورس اب آ رہا ہے واٹس ایپ پہ، کورس یہ ہے الحمدللہ ہر کوئی اس کورس کو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ہر ایک کے لیے فیزیبل دیکھ کے بنایا گیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات بھی ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے اور اپنے ادارے کی کچھ انٹروڈکشن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہم اور بات کرتے ہیں یہ پریزنٹیشن دیکھ کے.